جی مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورة آل عمران کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 172 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں اور یہ 18واں رکوع ہے جس میں آ کر وہ غزوہ احد کے حوالے سے تبصرہ مکمل ہوگا قرآن حکیم کا انشاءاللہ. ارشاد ہوا الذين استجابوا لله والرسول جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا صلی اللہ علیہ وسلم من بعد ما اصابهم القرح اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا. یہ وہی بات جو تھوڑی دیر پہلے بیان ہوئی تھی کہ جب مارکہ ہوا غزوہ احد میں اولا مسلمان غالب رہے, پھر ایک خطا کا پہلو ہوا آیا سامنے, پھر مسلمان 70 کی تعداد میں شہید ہوئے, پھر رسول اللہ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو پکارا, صحابہ آپ کے پاس جمع ہوئے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا پیچھا کرو کہ کہیں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور یہ تمہاری طرف حملہ آور دوبارہ نہ ہو. اب جو صحابہ زخموں سے چور چور ہیں, لاشیں بھی اٹھائے جا رہے ہیں, زخمیوں کے مرہم پٹی بھی کی جا رہی ہے, اور اس کیفیت میں صحابہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم مانا. اور یہ حمراء الاسد ایک علاقہ ہے مدینہ شریف سے کچھ میل دور, وہاں تک یہ مشرکین کے پیچھے گئے اور ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا کہ وہ پلٹ کر انہوں نے حملہ نہیں کیا. یہ بھی بڑی فراست تھی اس موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی, اس پر اللہ کی طرف سے تحسین ایمان والوں کی. للذین احسنوا منہم ان میں سے جن لوگوں نے عمدہ عمل کیا, نیکی کا عمل کیا, واتقوا اور تقوی اختیار کیا, اجر عظیم ان کے لیے اجر عظیم ہے یعنی بڑا اجر. الذین قال لهم الناس وہ لوگ جنہیں لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لیے تیاری کر رکھی ہے, فخشوہم پس ان سے ڈرو, فزادہم ایمانا تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. سبحان اللہ, یہ عجیب ہے ایمان. ہوا یہ ہے اس کے بارے میں دو آراء, ایک ہی رائے عرض کر رہا ہوں کہ اگلے سال کا پھر مشرکین نے کہا کہ پھر مقابلہ ہوگا, سن 3 ہجری غزوہ احد ہے اور اگلے سال کے لیے کہا, ابو سفیان نے ابھی ایمان نہیں لائے تھے کہ پھر ملاقات ہوگی, اور مسلمانوں کو انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی کہ جاؤ جا کر مسلمانوں کو بتاؤ یہ تیاری ہے, اور مسلمان بھی تیار ہیں, اور مسلمانوں نے جو ہے وہ اگلے سال جا کر اس علاقے پر وہ کھڑے بھی ہوئے. اس کو بدر صغرا کہتے ہیں, بدر صغرا. تو یہاں پر مسلمان گئے بھی لیکن مشرکین کی ہمت نہ ہوئی کہ مسلمانوں کا مقابلہ ہوتا. اب یہ جو ڈرا رہے تھے مشرکین مسلمانوں کو, تو قرآن کہہ رہے ہیں کہ عجیب بات ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈرو, فزادہم ایمانا ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. عجیب بات ہے نا, ایمان والے کا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ لوگ میرے خلاف حملہ آور ہو رہے ہیں. ایمان والے کا ایمان کیوں بڑھتا ہے؟ اس کو پتا یہ تو ہونا ہے میرے ساتھ, اللہ کی راہ میں نکلیں گے یہ تو ہوگا, اللہ کے دین کی سربلندی کی کوشش کریں گے یہ تو ہوگا, اور پھر اسے موقع ملے گا اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کا. اس سے بڑھ کر کوئی مقام اور تمنا نہیں ہو سکتی کہ میری جان جان آفری کے حوالے ہو جائے اور اللہ کی راہ میں میرا وجود وہ کام آ جائے. فزادہم ایمانا تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی اور وہی بہترین کار ساز ہے. فانقلبوا بنعمة من الله بس وہ لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ, وفضل اور اللہ کے فضل کے ساتھ, لم يمسسهم سوء انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی. مسلمان بدر تک گئے بدر صغرا اور مشرکین کی ہمت کچھ نہ ہوئی, مسلمانوں نے کچھ تجارت بھی کی, ارد گرد کے علاقوں کے لوگوں سے تعلقات بھی قائم کیے اور یہ فضل اللہ کا لے کر لوٹے. لم يمسسهم سوء انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی, واتبعوا رضوان الله اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی, مراد اس کے حصول میں لگے رہے. والله ذو فضل عظیم اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ بے شک یہ شیطان ہے تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں کے ذریعے. ڈرانے کی بات ہوئی کہ بھئی مسلمانوں کو جا کر بتاؤ ہمیں تیاری کر رکھی ہے, اور وہاں الٹا معاملہ ہوا, ان کے تو ایمان میں اضافہ ہو گیا. لیکن یہ شیطان اور اس کے ایجنٹس ہیں جو مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں, فلا تخافوہم پس مجھ سے نہ ڈرو, وخافونی اور مجھ سے ڈرو, ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. جو ایک سے ڈرے گا وہ کسی اور سے نہیں ڈرے گا, اور جو دو چار سے ڈرے گا وہ بےچارا ہر ایک سے ڈرتا رہے گا. تو ایک سے ڈرنا آسان بھی ہے اور اسی میں فائدہ بھی ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں تیزی دکھاتے ہیں. یہ بڑا قیمتی جملہ ہمارے اعتبار سے بھی، کفر کی باتیں ہو رہی ہیں، اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، کفر کا بظاہر غلغلہ دکھائی دیتا ہے، تو اللہ کے رسول کے دور میں بھی معاملہ رہا جبکہ وہ کشمکش حق اور باطل کی جاری رہی. فرمایا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں تیزی دکھاتے ہیں، انہم لن يضر الله شيئا، بے شک اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے. ہاں یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الاخرہ، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہ دے، اور ان کی فائل تیار ہے، آخرت میں عذاب میں ہی مبتلا ہوں گے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر مول لیا، لن يضر الله شيئا، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے. ولہم عذاب الیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ولا يحسبن الذين كفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز گمان نہ کرے، انما نملي لهم خير لانفسهم، کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. اس کو بھی غور کیجئے، اللہ کے اذن کے بغیر ابو جہل کچھ نہیں کر سکتا تھا، اللہ کے اذن کے بغیر ابو لہب کچھ نہیں کر سکتا تھا، اللہ کے اذن کے بغیر یہود اور ان کے سردار کچھ نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے اجازت دی، اللہ کی مشیت ہے. لیکن یہاں فرمایا کہ انما نملی لهم خیر لانفسهم، یہ وہ گمان نہ کریں کہ جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے، نہیں، انما نملی لهم ليزداد اثما، در حقیقت ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں، اور جب گناہ میں بڑھتے چلے جائیں گے ان کا کیس پورا تیار ہوگا عذاب کے لیے. تو فرمایا ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه، اللہ ایسا نہیں کہ ایمان والوں کے اس حال پر چھوڑ دے جس پر ایمان والوں ابھی تم ہو، حتى يميز الخبيث من الطيب، یہاں تک کہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے. سبحان اللہ، یہ حکمتیں کیا ہیں؟ مشکل تو آئی ہے، آزمائشیں تو آ رہی ہیں، بدلتے حالات تو تم پر طاری ہو رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک اور ناپاک کو جدا کر دے. جیسے 300 علیحدہ ہوئے تو پتہ چل گیا یہ منافقین ایمان کے جھوٹے دعوے دار ہیں. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہیں غیب کی خبریں دے دے. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. ہاں غیب کے امور سے متعلقہ خبریں اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے تمہیں عطا فرمائی ہیں، وہ تو بجا ہے، لیکن یہ سارا معاملہ تمہارا امتحان غیب کا ہے. الذين يؤمنون بالغيب، غیب میں رہتے ہوئے مانو اور رب کی مانو اور اس کے خاطر سب کچھ لگانے کے لیے تیار رہو، یہ ہے جس میں کامیابی ہوگی تمہارے لیے. فآمنوا بالله ورسله، بس تم ایمان لو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کی روش اختیار کرو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، اور لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں جو اور وہ لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں جو اس میں یعنی مال میں بخل یعنی کنجوسی کرتے ہیں، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے، وہ یہ گمان نہ کریں کہ ان کے حق میں بہتر ہے، مال خوب لٹا رہے ہیں اپنی دنیاوی حاجات پر اور اللے تللے پر، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، دین کے لیے خرچ نہیں کرتے، بچا بچا کر رکھتے ہیں. فرمایا کہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، بس اس مال میں انہوں نے بخل یعنی کنجوسی کی، ان قریب و قیامت دن طوق بنا کر انہیں پہنایا جائے گا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. کم از کم تو زکات ہے جو ٹھیک ٹھیک اللہ کی راہ میں دینی چاہیے، کم از کم تو زکات کا تقاضا، اس سے بھی آگے بڑھ کر تقاضے آیت البر البقرہ 177 میں پڑھ چکے، مال خرچ کرنے کا بیان الگ تھا اور زکات دینے کا بیان الگ تھا. لیکن جو بخل کرتے ہیں راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے ڈراوا ہے کہ یہ مال ان کے لیے طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا. وللہ میراث السماوات والارض، اور اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی میراث ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ لگانے کی توفیق دے. نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اس ماہ مبارک میں رب کائنات کی طرف سے عطا ہوتا ہے. اگلے رکوع میں یہود کے تعلق سے، اہل کتاب میں سے یہود کے تعلق سے کچھ ذکر ہے. 18 رکوع وہ مکمل ہوئے، 13 سے 18 رکوع، یعنی رکوع نمبر 13 سے 18 جس میں غزوہ احد کا تفصیلی تبصرہ تھا. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، یقیناً اللہ نے بات سن لی ان لوگوں کی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. استغفر اللہ، اور جملے سے اندازہ ہوگی کس کا قول ہے؟ یہود کا قول، جنہوں نے یعقوب علیہ السلام کی کشتی قرار ڈالی معاذ اللہ اللہ سے، استغفر اللہ، کیا کچھ نہیں کہہ دیں گے. یہ کب کہا؟ جب سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا اور دیگر مقامات پر بھی قرآن کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے اس کی راہ میں خرچ کرنا اس کے دین کی سربلندی کے لیے؟ تو یہود نے تنزن کہنا شروع کر دیا، اچھا اللہ فقیر ہو گیا ہے، استغفر اللہ، ہم سے مانگتا ہے، ہم تو غنی ہو گئے. یہ طنز تھا معاذ اللہ ان ظالموں کا، لیکن گراوٹ کی سطح پر گئے کہ اللہ کے بارے میں اس طرح کی بات کہہ رہے. قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر اور ہم مالدار ہیں. معاذ اللہ، سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، جو انہوں نے کہا اور ان لوگوں کا انبیاء کو نہ قتل کرنا ہم لکھ لیں گے. ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور ہم کہیں گے، اللہ فرماتے ہیں، چکھو جلانے والے عذاب کو. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بدلہ اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی آگے بھیجی. وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم فرمانے والا نہیں. الذین قالوا، وہ کہ جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا، کہ بے شک اللہ نے تو ہم سے یہ عہد لے رکھا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا لے. گزشتہ اقوام میں یا امتوں میں یہ بھی رہا کہ قربانی کی قبولیت کی علامت کیا ہوتی؟ آسمان سے آگ آ کر اس کو کھا جاتی. ہمارے لیے تو اللہ نے بڑی آسانی فرمائی نا، کہ بکرا ذبح کیا تو خود بھی کھا سکتے ہو، رشتے داروں کو بھی کھلا سکتے ہو، غریبوں میں بھی تقسیم ہونا چاہیے. ادھر یہ تھا کہ آسمان سے آگ آئی اور وہ کھا گئی، یہ قبولیت کی علامت ہو گئی. بندوں کے ہاتھ پلے کچھ نہیں آتا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو اسے یہ عہد دے رکھا، یہود کا خاص طور پر بیان، کہ ہم تو کسی رسول کو اس وقت مانیں گے جب وہ ایسی قربانی پیش کرے کہ آگ اس کو آ کر کھا جائے. قل، اے نبی علیہ السلام فرمائیے، قد جاءکم رسل من قبل بالبینات، یقیناً تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے نشانیوں کے ساتھ. وبالذی قلتم، اور اس کے ساتھ بھی جو تم کہتے ہو، وہ جو قربانی والی بات تم کہہ رہے ہو، اس کے ساتھ بھی رسول آئے. فلیم قتلتموہم ان کنتم صادقین، تو پھر انبیاء کو تم نے کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ یہ تم تو پرلے درجے کے جھوٹے ہو، یہ تقاضا کرو تو یہ تقاضا تو پہلے بھی پورا ہوا. ان انبیاء کو تم نے کیوں قتل کر ڈالا جنہوں نے ایسی تکبیر قربانیاں تمہارے سامنے پیش کر دیں؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو اگر وہ اے نبی آپ کو جھٹلائیں تو یقیناً جھٹلایا گیا آپ سے پہلے بھی رسولوں کو. جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، جو کھلی نشانیوں کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ اور روشن کتاب کے ساتھ آئے. یعنی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تسلی کے جھٹلانے کا معاملہ آج ہی نہیں، آج سے پہلے بھی ایسا ہوا. البتہ ہونا کیا ہے اصل حقیقت؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ایتھیسٹ بھی موت کو مانتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کو تو نہیں دیکھا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے موت کو نہیں دیکھا. یعنی ایک ایسی حقیقت جس پر کافر مسلم سب کا اتفاق ہے، وہ موت کی حقیقت ہے. اور سمجھانے والوں کا ایک انداز ہے کہ بھائی اللہ کو مان لینا ہی بہتر ہے، یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے. پلیز اس کو ذرا کسی اور معنی میں مت لیجئے گا، کہ مان لینا بہتر ہے، مرنے کے بعد اگر اللہ ہوا تو کامیابی مل جائے گی نا بھائی، مان لیا تھا اللہ کو اور نہیں تو نہیں، مسئلہ کوئی نہیں، لیکن مان لینا ٹو بی آن دا سیف سائڈ بہتر ہے. مان لو تاکہ کل اگر اللہ نے اللہ ہے اور آ گیا وہ اور اس نے پوچھ لیا تو تیاری پہلے سے ہوگی. تو موت تو سب مانتے ہیں، کافر بھی جو اللہ کا انکار کرتا ہے اس بھی، وہ بھی موت کو مانتا ہے. تو ہم کتنا یاد رکھتے ہیں موت کو؟ آگے چلتے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وإنما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا قیامت کے دن. اصل کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار، بس جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا. وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کیا گیا. فقد فاز، یقینا وہ کامیاب ہوا. یہ ہے اللہ کے ہاں کامیابی، جہنم سے بچا لیا جانا اور جنت میں داخل کر دیا جانا، جو یہاں پہنچا وہ ہوا کامیاب. رہی دنیا، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. آج جو 60 پر بیٹھا ہوا ہے، 60 کی ایج پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو رنگ برنگی پینسل اگر پیش کی جائے تو کیا کہے گا؟ میں تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم یہ کیا دکھا رہے ہو مجھے؟ ارے حضرت، آپ ہی تو تھے جب آپ 1.5 سال کے تھے تو رنگ برنگی پینسلوں کے لیے آپ لڑتے تھے، اور اگر آپ کا بڑا بھائی بہن چھین لیا کرتا تو آپ کو غصہ آتا تھا. لیجیے نا، دل بہلائیے نا، تو حضرت کیا کہیں گے؟ ارے تو سٹیا گیا، تیرا دماغ خراب ہو گیا، یہ رنگ برنگی پینسلوں سے میرا دل بہلے گا، کیا خیال ہے جی؟ اچھا حضرت سے کہا ہیئر اسٹائل، یہ اسٹائل آج کل مارکیٹ میں، وہ کہیں حضرت کہیں گے بیٹا ہیئر ہی نہیں تو اسٹائل کہاں سے آئے گا؟ ارے حضرت، آپ ہی تو ہیئر اسٹائل کی فکر تھی، آپ ہی تو باربر شاپ پر جاتے تھے. آج کل کون ان ہے، نام میں نہیں لے سکتا کسی کے، لیکن جن کی تصویریں لگی ہوئی، اس کا اسٹائل، اس کا اسٹائل، کتنی آپ کو فکر تھی حضرت اسٹائل. ارے بیٹا ہیئر نہیں تو اسٹائل کہاں سے آئے گا؟ اور ذرا سے مجھ کو تاؤ تو دیجیے ذرا.
تو کہیں بیٹا مچھی نہیں تو تاؤ کہاں سے آئے گا. سمجھ آتی رہے باتیں. اللہ بھی کہتے ہیں جب ایک جمپ لگا کر وہاں کھڑے ہو گئے تو کیا ہوگا, کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها. جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو کیا لگے گا, وہ دنیا جس کو اتنا بڑا سمجھ بیٹھے تھے, وہ دنیا کی چند صبح کی چند گھڑیاں تھیں, یہ شام کے چند لمحات تھے. جیسے آج رنگ برنگی پینسلیں 60 سال میں کوئی ویلیو نہیں رکھتی, جیسے آج اسٹائل کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ ہیری موجود نہیں ہے, اسی طرح جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے یہ دنیا, اس کا مال, اس کا اسباب, اس کی شہرت, اس کا عروج, اس کے انسینٹو, اس کی اٹریکشن, اس کی زینت, اس کی رعنائیاں, اس کا عروج, اس کا زوال, کوئی حیثیت نہیں ہوگی. بس اللہ آج ہمیں سمجھا دے, آج اس پہ یقین آ جائے تاکہ کل مایوسی نہ ہو, کل کامیابی ملے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. لتبلون فی اموالکم انفسکم, تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے. البقرہ میں بھی بات تھی, آل عمران میں بھی آ رہی ہے. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذن کثیرا, اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی, اور مشرکوں سے بھی تکلیف پہنچانے والی باتیں بہت ساری. یہ مذاق اڑائیں گے تمہاری کتاب کا, یہ مذاق اڑائیں گے تمہارے پیغمبر کی تعلیم کا. ابھی کیا, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اور اگر تم صبر کرو, تقوی کی روش اختیار کرو, فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. کبھی صبر کرنا ہوتا ہے اور 13 برس صبر کیا اور 360 بت موجود ہیں, ہاتھ نہیں لگایا, حالانکہ عمر بھی موجود رضی اللہ عنہ, حمزہ بھی موجود رضی اللہ تعالی عنہ, ہاتھ نہیں لگایا, ایسے ہی ہے نا جی, برداشت کیا. اور جب مکہ فتح ہوتا ہے تو نفل بعد میں پڑے ہیں, بتوں کو پاش پاش پہلے کیا ہے اور ایسے کیا کہ آج تک بت ماں کرنی ہے. یہ اسٹریٹجی ہے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. سرٹن ٹائم تک برداشت کرنا پڑتا ہے, ابھی طاقت نہیں ہے, ابھی اتنی اجتماعیت ابھی نہیں ہے, اتنی بھی جماعت تیار نہیں ہوئی ہے, لیکن جب دماغ تیار ہوئی تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی بات کی ہے. ابھی منافقین کو برداشت بھی کیا گیا ہے اور ابھی اور لوگوں کو برداشت بھی کیا گیا ہے, یہود کو بھی برداشت کیا گیا ہے, مگر جب خلاف ورزی کرتے تو بنو قینقہ, بنو نذیر, بنو قریظہ, سب کے خلاف اقدام ہوا. سو مچ سو کعب بن اشرف یہود کا سردار, اس کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے بخاری کی حدیث سے. اور ابو رافع خیبر کے علاقے میں یہودی تھا سردار, رسول اللہ نے صحابہ کو بھیجا اور اس کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی. مجھے اجازت دیجئے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں, پڑھیں بخاری کی حدیث کے اندر, یہ واقعات موجود ہیں. تو لیکن وہ اسٹریٹجی کب کب کیا رہی, یہ میتھڈالوجی ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی, جس کو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا. ایک تو طویل سلسلہ 11 خطبات, منہج انقلاب نبوی, منہج میتھڈالوجی, طریقہ کار, جو انقلاب رسول اللہ نے برفا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی میتھڈالوجی کیا تھی. اور ایک اس کا شارٹر ورژن ہے, آسان ہے, مختصر ہے, رسول انقلاب کا طریق انقلاب. یہ کتابی شکل میں بھی ہے اور یہ بیان کی شکل میں آڈیو ویڈیو میں بھی آپ کو ملے گا. ابھی صبر ہے لیکن کل ہاتھ بھی کھلے ہیں اور پھر قتال کا مرحلہ بھی آیا اور پھر ایسے لوگوں کے خلاف اقدام بھی ہوا ہے. یہ سب رسول اللہ ہی کی میتھڈالوجی کا پارٹ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کیے رکھو, فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, جو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد لیا, لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, کہ تم اسے یعنی حق ضرور لوگوں کے لیے بیان کرو گے, وَلَا تَكْتُمُونَهُ, اور اسے نہیں چھپاؤ گے, فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا, اللہ کی کتاب پر سے پشت ڈال دی. یہ بات البقرہ آیت 101 میں بھی آئی تھی. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اس کے بدلے تھوڑی قیمت وصول کر لی. کئی مرتبہ یہ بات البقرہ میں آ چکی. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ, تو کتنا برا ہے جو وہ خریدتے ہیں, دنیا کے چنٹکے لے کر آخرت کو برباد کر رہے ہیں, کتنا گھاٹے کا سودا ہے. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا, آپ ہرگز نہ سمجھیں جو لوگ خوش ہوتے ہیں اس پر جو انہوں نے کام کیے. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, اور چاہتے ہیں کہ اس بات پر ان کی تعریف کی جائے جو کام انہوں نے نہیں کیے. یہ یہود کے تعلق سے بھی گفتگو ہو رہی ہے, اپنے غلط کاموں پر خوش بھی ہو رہے ہیں اور ان کی چاہت یہ ہے کہ جو کچھ اچھے کام نہیں بھی کیے ان پر بھی ان کی تعریف کی جائے. حضرت کی کیا بات ہے, کیا ان کی بات ہے جناب, زمین و آسمان کے قلاب اس کی تعریف میں ملا دو. یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے اور ہمارے بھی بعض مذہبی طبقات کے اندر, کون ہے جی ہم تو فلاں کی نسل میں, وہ فلاں کی نسل میں ہونے سے کیا ہوتا ہے بھائی, وہ بزرگ ہوں گے, بہت بڑے ہوں گے, تم کدھر ہو, تم کیا ہو. یہود و نصارہ کو کیا کہا, دعویٰ تھا ان کا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہونے کا. مشرکین کو کیا کہا, دعویٰ تھا ان کا ان کی نسل میں ہونے کا. تم عمل کیا پیش کر رہے ہو. ہم نے پڑھا آل عمران آیت 68, ابراہیم علیہ السلام کے قریب کون جو اتباع کرے, ہم نے پڑھا حدیث میں رسول اللہ علیہ السلام کے قریب کون جو ان کے اتباع کرے. دعویٰ کرتے ہو تو ثبوت پیش کرو. ان کا حال یہ تھا کہ کرنا کرانا کچھ نہیں ہے مگر تعریف ان کی جائیں. ان کے سرداروں کا معاملہ, ان کے علماء کا معاملہ, ہمارے بھی کچھ پیروں کی جماعتیں اور اسی طرح کو جاہل قسم کے صوفیہ کے لوگ, تصوف اچھا بھی ہم اس کے قائل ہیں مگر جاہل قسم کے صوفیہ, اسی طرح بعض کچھ بڑے مذہبی افراد کی اولادیں بس وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بڑوں کی گڈ ول پر ان کی کوئی عظمت ہو جائے. نہیں چلے گا. رسول اللہ نے فاطمہ زہرا کو کہہ دیا بیٹا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا, کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں. بخاری کی حدیث, اللہ اکبر. رسول اللہ نے فرما دیا, مسلم کی روایت, جو عمل میں پیچھے رہ گیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا کہ تم فلاں کی اولاد میں سے ہو. تو باقی کسی کی کیا اوقات, اپنی لخت جگر جو ہیں خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو اگر کہہ دیں, اپنی پھوپھی کو کہہ دیں صفیہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اے خاندان بنو ہاشم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اے خاندان عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اے فاطمہ میری بیٹی بیٹا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, کل میں تمہارے کسی کوئی کام آنے والا نہیں ہوں. تو باقی کسی کی کیا اوقات, باقی کسی کی نسبت کیا ہے, باقی کسی کا تعلق کیا بھیجتا ہے, کیا حیثیت رکھتا ہے اگر اپنی نقل جگر کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہو. لیکن لوگ چاہتے ہیں بس ہماری گڈ ویل کی بنیاد پر ہماری سے ہو, ہماری فلاں سے نسبت کی بنیاد پر ہماری کوئی سے ہو, ہماری کوئی حیثیت ہو. نہیں, اللہ فرما رہے نہیں, ویحبون ان یحمدوا بما لم يفعلوا, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس پر ان کی تعریف کی جائے کہ جو اعمال انہوں نے نہیں کیے. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب, تو آپ انہیں عذاب سے رہا شدہ نہ سمجھیے گا. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وللہ ملک السماوات والارض, اور اللہ کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اس کے بعد اگلا رکوع سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے, اور اب جو آیات ہیں وہ بڑا پیارا قیمتی مقام ہے. اچھا, ایک جملہ ہمارے استاد بھی کہتے تھے, ہم بھی عرض کرتے ہیں یہ بڑا پیارا مقام ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ باقی مقامات پیارے نہیں. نہیں, سب پیارے نہیں, یہ بڑی پیاری حدیث ہے تو باقی حدیثیں بھائی سب پیاری ہیں حدیثیں, لیکن کسی موضوع کے معاملے میں فلا آیت زیادہ اہم. توحید کا جامع بیان ایک آیت آیت الکرسی, بہت پیارا مقام, یہ کہیں گے نا. توحید کا جامع بیان مختصر سورہ, سورہ اخلاص, بہت پیارا مقام اس تعلق سے. اور اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرنا, شرور باہر کے شرور اندر کے بچنے کے لیے پیارا مقام سورہ فلق سورہ ناس. تو کسی خاص موضوع پر کوئی آیت زیادہ اہم یا پیاری ہوگی, یا کوئی حدیث زیادہ اہم یا زیادہ پیاری ہوگی. یہ مقام کیوں پیارا اور قیمتی ہے؟ اللہ اکبر, جس رات یہ آیتیں نازل ہوئیں رسول اللہ پوری رات روئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جس رات یہ آیتیں نازل ہوئیں رسول اللہ پوری رات روئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی میں دعائیں بھی آئیں گی, البقرہ کے اختتام پر بھی دعائیں, یہاں پر بھی دعائیں آئیں گی. اور اس حالت میں آپ علیہ السلام جب رات کو بیدار ہوتے نا تہجد کی نماز کے لیے, جب بیدار ہوتے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ مقام تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور ایک حدیث میں ہے کہ ہلاکت اس کے لیے جو اس مقام کو پڑھے اور اس میں غور و فکر نہ کرے. اللہ, ہلاکت اس کے لیے جو اس مقام کو پڑھے اور اس میں غور و فکر نہ کرے. اس میں ایک سادہ مضمون, جو بہت سادہ الفاظ میں لیکن ہے بڑا قیمتی مضمون, ایک ہے ایمان عقلی اور ایک ہے ایمان سمعی. ایمان عقلی کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کو ذہن میں لائیے, کائنات پر غور و فکر کریں گے, خالق تک پہنچیں گے, ہے ضرور کوئی. فطرت کی پکار پر غور کریں گے, ہے ضرور آخرت, کچھ عالم ہونا چاہیے. لیکن اس کی تفصیل عقل نہیں بتا سکتی. اب پیغمبر کی بات سے پتا چلتا ہے کہ خالق کی تفصیلات کیا ہیں, پیغمبر کی بات سے پتا چلتا ہے کہ آخرت کی تفصیلات کیا ہیں. تو ایک ایمان عقلی, غور فکر سے کہیں تک پہنچے گا بندہ, مگر اس سے اوپر تفصیل وہ عقل نہیں بتاتی, وہ وحی بتاتی ہے. تو ایک ایمان عقلی, عقل سے غور فکر سے حاصل ہونے والا, اور ایک تکمیل اس کی وہ ہے ایمان سمعی, سن کر جو مکمل ہوتا ہے وہ ہے پیغمبر کی بات کو سننا. ارشاد ہوا, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب, بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلنے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. آج زمین و آسمان, یونیورس کیا ہے؟ بگ بینگ, بلیک ہولز, ایکسپینڈ یونیورس, ملینز آف گیلیکسیز اور بلیک ہولز میں ختم ہونا, اور کہاں تک انسان پہنچا, اور جتنا آگے بڑھ رہا ہے اتنا دنگ رہ جاتا ہے اس کائنات کے ڈیزائن اور پرفیکشن کے بارے میں انسان. بہرحال آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلنے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. کون ہے یہ؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو اللہ کا ذکر کرتے کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اور بیٹھنے کی حالت میں بھی اور اپنی کروٹوں پر بھی, اور ذکر کے ساتھ فکر بھی ہے, ذکر کے ساتھ فکر بھی کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ ربنا, اے ہمارے رب, مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا, تو نے سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا. ایک تو ہے کوئی پیدا کرنے والا, ایک اور پیدا بھی کیا تو با مقصد. کائنات کا ڈیزائن بھی بتاتا ہے, ذرہ ذرہ چپا چپا بھی بتاتا ہے کہ اس میں پرفیکشن ہے اور پرپز بھی ہے. یہ کائنات الٹ ٹپ نہیں بنائی گئی بلکہ مقصد کے ساتھ بنائی گئی. اچھا, جب کائنات با مقصد بنائی گئی ہے تو کیا میں بے مقصد بنایا گیا ہوں گا؟ نہیں, میری کریشن بھی پرپز فل ہے, میری تخلیق بھی با مقصد ہے. کہاں تک پہنچا بندہ؟ توحید کے سفر سے آخرت تک پہنچا. ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے ہمارے رب, تو یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا. سبحانک, تو پاک ہے. تو پاک ہے کس سے؟ کہ بیکار کسی شے کو پیدا کرے. اس کائنات کا ڈیزائن پرفیکشن بتا دی کہ سب کچھ پرپز فل ہے. فقینا عذاب النار, بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ہمارا بھی کوئی مقصد زندگی ہے, ہماری بھی زندگی کسی مقصد کے تحت ہمیں دی گئی ہے. اور دنیا میں جو شے اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی وہ ردی کی ٹوکری میں جاتی ہے, اور ردی سے وہ جلائی جاتی, آگ میں ڈالی جاتی ہے. فقینا عذاب النار, بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ربنا, یہ بڑی پیاری دعائیں آ رہی ہیں, اے ہمارے رب, انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, جس کو تو نے جہنم کی آگ میں داخل کیا اس کو تو تو نے رسوا کر دیا. یہ سب سے بڑا خسارہ, سب سے بڑی ذلت ہے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. وما للظالمین من انصار, اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں. ربنا, اے ہمارے رب, اب ایمان سمعی آ رہا ہے, سن کر پیغمبر کی دعوت کو سن کر جو یہ ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے تھے رحمت اللہ علیہ, یہ شعوری ایمان کی تکمیل ہو رہی ہے. شعوری ایمان, ایک ایمان ہے جو ہمیں وراثت میں مل گیا ہے. چندر پال عیسائی ہے, ہندو ہے, اس کا بیٹا گوپال بھی ہندو بن گیا. جارج عیسائی ہے, اس کا بیٹا مائیکل بھی عیسائی بن گیا. ایکس مسلمان ہے, اس کا بیٹا وائی بھی مسلمان. یہ بھی نعمت ہے, اللہ نے ماں کی گود میں کلمہ دے دیا, اللہ کا احسان ہے. مگر یہ انہیریٹنس میں ملا ہے, اس کو کانشیسلی اپنانے کی ضرورت ہے, اس کو شعوری طور پر کمانے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے مقام, اور وہ قرآن اس کو نمایاں کر رہا ہے. اس مقام پر سورہ فاتحہ بھی نمایاں کرتے اور یہ مقام بھی. ربنا, اے ہمارے رب, اننا سمعنا منادین, بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا. ینادی للایمان, وہ پکارتا تھا ایمان کے لیے. ان آمنوا بربکم, ایمان لے آؤ اپنے رب پر. فآمنا, بس ایمان لے آئے. دین اینڈ دیئر, اس کی بہترین اور اہم ترین مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. اللہ کے پیغمبر کا ٹریبیوٹ ہے ان کے لیے. فرمایا, جس کسی کے سامنے میں نے پیش کیا اس سے کچھ وقت لیا سوائے ابوبکر کے رضی اللہ تعالی, دین اینڈ دیئر انہوں نے قبول کیا. دین اینڈ دیئر, اور میرا گمان ہے چھوٹا آدمی ہو کوئی حیثیت نہیں ہے, بی بی خدیجہ کا بھی یہی مقام. جو ان کا ٹریبیوٹ ہے, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. پہلی وحی پر بی بی خدیجہ کا, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. 40 سال میں سے 15 سال تو رسول اللہ کے ساتھ بیتے نا شادی کے بعد, ان کے کردار کی گواہی دی ہے. اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, محتاجوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, جو کٹتا ہے اس سے جڑتے ہیں, جو محروم کرتا ہے اس کو عطا کرتے ہیں. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا, اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا. بہرحال صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا, جس کسی کے سامنے پیش کیا اس سے کچھ ٹائم لیا سوائے ابوبکر کے, رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا, دین اینڈ دیئر قبول کیا. اب ہم تو بہرحال مسلمان ہیں الحمدللہ, قرآن سے بھی گزر رہے ہیں. اللہ یہ شعوری سطح کا ایمان, کانشیس لیول کا ایمان, ناٹ مسلم بائی چانس اونلی بٹ مسلم بائی چوائس والی بات ہو, اللہ وہ ایمان کی سطح بھی مجھے اور آپ کو عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں اس میں اضافہ بھی عطا فرمائے. فآمنا, بس ہم ایمان لے آئے. ربنا, اے ہمارے رب, فاغفر لنا ذنوبنا, بس ہمیں بخش دے ہمارے گناہ. وکفر عنا سیئاتنا, اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دیں. وتوفنا مع الابرار, اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات عطا فرما. کتنی قیمتی دعائیں. خاتمے کے تو معاملہ ہے, خاتمہ ایمان پر ہو, اسی کا تو معاملہ ہے. اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. وتوفنا مع الابرار, اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات عطا فرما. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک, اے ہمارے رب ہمیں وہ عطا فرما کہ جو تو نے وعدہ فرمایا اپنے رسولوں کے ذریعے. ولا تخزنا یوم القیامہ, اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر. آج لوگ کیمروں سے ڈرتے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، چھپتے ہیں، بچتے ہیں، اور کوئی پکڑ میں آ جائے تو کتنا کھلا کر اس کو نشر ہونے سے روک دیتے ہیں، بہت معروف باتیں، اور بلیک میل کرتے پھر وہ میڈیا والے، کتنا ڈرتے ہیں، کتنا پتہ چل جائے گا کسی کیمرے والے کو، کسی میڈیا ہاؤس والے کو میرے اور آپ کے بارے میں، دو چار آٹھ دس باتیں، اللہ کو کتنی پتہ ہے؟ اللہ نے 5% بھی کھول لیے کہاں کھڑے ہوں گے؟ اللہ ہم سب پہ پردہ ڈالے. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اللہ میں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک اللہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے تیرے وعدے میں تھوڑی کوئی شک ہے، تیرا وعدہ سے سچا ہے، شک ہمارے بارے میں پتہ نہیں ہم تیرے وعدوں کے مستحق بنیں گے نہیں بنیں گے، شک تو ہمیں اپنے بارے میں، پتہ نہیں تیرے وعدے کے مستحق بنیں گے نہیں. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. فاستجاب لهم ربهم، بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی. سبحان اللہ. البقرہ کی آیات کے بارے میں تو حدیث میں ہے نا، اللہ فرماتے ہیں میں نے قبول کیا، میں یاد آیا البقرہ کی جو آیات میں دعائیں آخر میں، وہ تو حدیث میں جواب ہے نا، میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا. یہاں اللہ تعالیٰ ادھر ہی جواب دے رہے ہیں، فاستجاب لهم ربهم، بس ان کے رب نے ان کی دعائیں قبول فرما لی. انی لا اضیع عمل عامل منکم، یہ میں تم میں سے کسی محنت کرنے والے کو، عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. من ذکر او انثی، خواہ مرد ہو یا عورت ہو. ہاں دنیا کے معاملات چلانے کے لیے کل بات کریں گے انشاءاللہ، مرد کو اوپر اس لیے رکھا گیا تاکہ وہ گھر کا نظام اسموتھلی چلے، کل بات کریں گے. لیکن جہاں تک خیر کا میدان، نیکی کا میدان، اللہ کو راضی کرنے کا میدان، آخرت کی تیاری کا میدان ہے، دونوں کے لیے اکول اپارچونیٹیز، اور عین ممکن ہے کوئی عورت اپنے شوہر سے آگے نکل جائے نیک ہونے کے اعتبار سے. ضمن ایک بات دیکھیں، بہت بڑی بات، کروڑوں امتی ایک طرف ہوں گے، کروڑوں امتی ایک طرف ہوں گے، اور بی بی خدیجہ کا مقام کتنا بلند ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب عائشہ کا مقام کتنا بلند ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ زہرا کا مقام کتنا بلند ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عورت ہونے کے ناطے سے ہی میں نے مثال دے دی آپ کو، اس میدان میں دونوں کے لیے اپارچونیٹی اوپن ہے، اور اسی میں اصل ایکسل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے تو ہو، اللہ ہی کی مخلوق، ایک ہی جن سے اللہ نے تمہیں بنایا انسان. ہاں فالذین ہاجروا، بس وہ لوگ جو ہجرت، جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور جنہیں ان کے گھروں سے، شہروں سے نکالا گیا. ہجرت الگ ہے اور نکالا جانا الگ ہے. ہجرت کیا ہے؟ اس کا آغاز ہے علیحدہ ہو جانا گناہوں سے. افضل ہجرت کیا ہے؟ حدیث میں آیا گناہوں سے علیحدہ ہو جانا. اور ہجرت کی انتہا کیا ہے؟ گھر بار کو بھی کبھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیا جائے. یہ مہاجروں نے ہجرت کی تھی، یاد دہانی تو ضروری ہے نا، ہمارے باپ دادا نے ہجرت کی تھی نا. کراچی میں تو اکثریت ہم لوگ کہتے ہیں نا مہاجر کی اولاد ہیں، پتہ نہیں مہاجروں نے اپنے بڑوں کو اون بھی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، ریوزٹ کرے کا ہے وہ ہجرت کی تھی انہوں نے، اللہ کے دین کے لیے کی تھی. یہ ہے اعلیٰ ترین معاملہ. اور ہجرت مدینہ کے بعد اگر تاریخ انسانی میں کوئی اس نظریے کی بنیاد پر اتنی بڑی چلت پھرت کہیں نظر آئے گی تو یہ ہجرت یہاں تھی جو پاکستان کے لیے ہوئی تھی. لاج رکھی ہم نے، آج مہاجروں نے کیا کیا حرکتیں نہیں کر ڈالی، پٹا ہے اپنے بزرگوں کے نام کے اوپر، توہین کی ہم نے، ہم نے غداری کی ان کے ساتھ، ان کے لہو کے ساتھ غداری کی. ورنہ کیا کیا ٹیلنٹ اس شہر کے لوگوں کو اللہ نے نہیں دیا، کیا انٹلیکٹ اللہ نے نہیں دی، کیا ریسورسز اللہ نے نہیں دی، دنیا کو سرو کرنے جا جا کر، اور یا پھر اپنے لیڈروں کو ہم نے سرو کیے، جانے دین دین 150 اڑا دیے، 100 اڑا دیے، 125 اڑا دیے، اللہ اکبر کبیرہ. اور کہتے ہو تم مہاجر ہو، اللہ اکبر کبیرہ. ہجرت تو وہ جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کی یہ انتہا ہے. بہرحال تو ہجرت کا آغاز گناہوں کو چھوڑنا، ہجرت کی انتہا گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑے اللہ کے خاطر تو چھوڑ دیا جائے. فالذین ہاجروا، پس وہ جو جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، واؤذوا فی سبیلی، اور جنہیں میری راہ میں ستایا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اون کرتا ہے اپنے بندوں کو، میری راہ میں ستایا گیا، اللہ اکبر. کتنا پیار ہے اس میں، کتنا التفات ہے اس میں، کتنی شفقت ہے. اللہ میری راہ میں جنہیں ستایا گیا، آج اللہ کی خاطر برداشت کر لیں. دین کے ناطے سے مشکل آتی ہے، کامنٹس پاس کیے جاتے ہیں، پتہ نہیں فینیٹکس کہا جاتا ہے، دیوانہ کہا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہا جائے گا. وہ کہتا ہے اودو فی سبیلی، میرے راستے میں جن کو ستایا گیا. وقاتلو، اور جنہوں نے جنگ کی، وقاتلو، اور جو لڑے، وقتلوا اور قتل یعنی شہید کیے گئے، لو کفرن عنہم سیئاتہم، اللہ فرماتے ہیں میں ضرور ان کی برائیوں سے دور کر دوں گا، ولو ادخلنہم جنات اور ضرور انہیں باغات میں داخل کروں گا، تجری من تحتہا الانہار جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ثواب من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے، واللہ عندہ حسن الثواب اور اللہ کے پاس بہت عمدہ بدلہ ہے۔ اللہ ہم سب کو یقین عطا فرمائے۔ ایمان کا ذکر بھی آ گیا، ایمان کے تقاضوں کا بیان بھی آ گیا، ایمان شعوری سطح کا ہو دل و جان سے ماننے والی بات، اور پھر ہجرت بھی، جہاد بھی، جنگ بھی، اگر موقع آئے، موقع آئے۔ اس کے بارے میں صرف ایک سمبل سی بات ابھی، پھر تفصیل بعد میں۔ نماز پڑھ دے، بالکل پڑھ دے، ہر وقت پڑھ دے، نہیں بھائی مقرر وقت پر فرض ہے، ہر ایک پر فرض ہے، نہیں فلاں پر ہے فلاں پر نہیں، روزہ فرض ہے جی فرض ہے، ہر وقت ہے نہیں، سال میں ایک مہینہ، اچھا سال میں ایک مہینے میں ہر وقت ہے نہیں، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب ایسے ہی ہے نا، تو قتال فرض ہے فرض ہے، ہر وقت فرض ہے نہیں، اس کی شرائط ہوگی، اس طرح اس کو بھی سمجھنا چاہیے، اس کی فرضیت ہے مگر اپنی شرائط کے ساتھ، زکات کی فرضیت ہے اپنی شرائط کے ساتھ۔ لا یغرنک کا تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہروں میں کفار کا چلنا پھرنا آپ کو متاثر نہ کر دے، اور ہمارے لیے زیادہ ہے یہ کفار کی چلت پھرت، کبھی ان کی دنیا کی مادی ترقی انورٹڈ کوما، یہ چلت پھرت کبھی ان کی تمہیں متاثر نہ کر دے، متاع قلیل یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم مأواهم جہنم پھر ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وبئس المہاد اور وہ کتنی بری ہی آرام گاہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ ان میں رہیں گے، نزولا من عند اللہ یہ مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، اللہ مہمان ہو، اللہ میزبان ہو، سوچئے ذرا ہمارے جب مہمان آتا ہے تو ہم اپنی بساط سے بڑھ کر اس کے لیے کرتے نا، جب اللہ میزبان اور ہوسٹ ہوگا کین وی امیجن کیا شان کریمی ہوگی اللہ کی، اور ہم مہمان نہیں، کچھ نے کہا نہیں سر پرماننٹ ریزیڈنٹس ہوں گے انشاءاللہ تعالی، مہمان تو چلا جاتا ہے نا، جنت والے تو پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، پھر جو اللہ کی شان کریمی کا اظہار ہوگا سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں یقین اور اس کا مستحق بنائے۔ نزولا من عند اللہ یہ مہمانی ہوگی اللہ کے پاس سے، وما عند اللہ خیر للابرار اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے، اسی کا یقین کر کے اس کی تیاری کرنی ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ہوئے جو ایمان لائے اللہ پر اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس پر، وما انزل اليهم اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا، خاشعین لله اللہ کے لیے وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہیں کرتے، عاجزی ہے، حق کے متلاشی ہیں، آگے بڑھ کر قبول کر لیتے ہیں، اور نصارہ میں سے بہترین نام اگر لے تو نجاشی رحمت اللہ علیہ کا، کہ جو حبشہ کے بادشاہ تھے اور جب ان کے سامنے سورہ سبحان اللہ سورہ مریم کی آیات تلاوت کی، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اللہ کے بندے کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور وہ ایمان لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایسے نصارہ کا ذکر، اولئک لہم اجرہم عند ربہم یہ لوگ ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے، اللہم حاسبنا حساب یسیرا۔ اس سورت کی آخری آیت بہت جامع، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا اور دوسروں کے مقابلے میں صبر کرو، کفار بھی تو جانے دے رہے ہیں، وہ تو دنیا پرست ہیں، تم تو اللہ کو ماننے والے ہو، تمہیں ان سے بڑھ کر صبر کرنا چاہیے، ان سے بڑھ کر محنت کرنی چاہیے، ورابطو اور جڑے رہو، جڑے رہو۔ وہ جو خطا ہو گئی تھی نا ڈسپلن کے اندر، وہ درے پر خطا ہو گئی تھی سمو تعاد کے اندر، لسن نبی کے حکم کے اندر، نہیں جڑے رہو، مضبوط رہو اور ڈسپلن میں کوتاہی نہ کرنا، واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو۔ یہ الحمدللہ سورہ آل عمران کی تکمیل ہوئی، دل چاہ رہا ہے کہ ایک رکو سورہ نساء کا پڑھ لیں، اجازت ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ جی جزاکم اللہ، ابھی لے رہا ہوں، بعد میں نہیں دوں گا آپ لوگوں سے اجازت، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ سورۃ النساء نام سے معلوم ہو رہا ہے کہ خواتین کا اس میں تذکرہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ابتدائی آیات میں عورتوں کے حقوق کے تعلق سے اور ان کے معاملات کے حوالے سے رہنمائی عطا کی گئی۔ سورہ نساء بھی ایک طویل مدنی سورت ہے، اور اس کی ابتدائی 43 آیات میں تو ہم انشاءاللہ شریعت کے چند احکامات کا مطالعہ کریں گے، یتیموں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، وراثت کے بارے میں، زنا کی سزا کے اولین احکامات کے بارے میں، اور کچھ عبادات کے تعلق سے تیمم وغیرہ کا ذکر، یہ مباحث کچھ احکامات کا بیان آیت نمبر 43 تک آئے گا. اور پھر اس صورت کا مزاج یہ ہے کہ سچے ایمان والوں سے بھی خطاب ہے، اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین کا تذکرہ بھی ہے، اور اہل کتاب کا تذکرہ بھی آئے گا. تو اب اہل کتاب کا بیان بھی بعد میں آئے گا، منافقین کا ذکر بھی آئے گا، اور سچے ایمان والوں کا تذکرہ بھی صورت میں انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہ جو پہلی آیت ہے یہ بھی خطبہ نکاح میں شامل ہے. تو پھر دوبارہ ہمیں سے ماشاء اللہ اکثر لوگ شادی شدہ ہیں تو اس ٹائم پہ تو پڑھی گئی ہوگی، ہمیں سمجھ نہیں آئی ہوگی، تو آج اس کی قضا کر لیتے ہیں. سورہ آل عمران کی 102 آج ہم نے سمجھی تھی، وہ بھی خطبہ نکاح میں نبی علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے، اور یہ آیت بھی اکثر خطبات میں اور نکاح کے خطبے میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے. یونیورسل بیان اس آیت میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. اور خوف خدا سے کمتر پر انسانیت کی اصلاح نہیں ہو سکتی. مجھے یاد آیا کہ 9/11 کے ڈرامے کے بعد وہاں کے بھی بڑے بڑے پادریوں نے یہی کہا تھا، خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو. یہ الگ بحث ہے کہ خدا کا صحیح تصور اب ان بیچاروں کے پاس نہیں ہے، وہ ہماری طرف ہی دیکھیں گے، یہ دیکھنا پڑے گا، لیکن یہ تسلیم انہوں نے بھی کیا کہ خدا کا خوف کرو. یہ یونیورسل تعلیم ہے قرآن کی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ کے جس نے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام، وخلق منہا زوجہا، اور انہیں سے ان کے جوڑے کو بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اسی پہلے جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں انہیں پھیلا دیا. نسل انسانی کا قافلہ شروع ہوا آدم و حوا علیہ السلام سے، اور پھر انہی کی اولاد میں سلسلہ آگے بڑھا. آج بھی جب نکاح کا بندھن باندھا جاتا ہے تو آدم کے بیٹے اور بیٹی کا نکاح ہوتا ہے، اور اسی سے نسل انسانی کا قافلہ آگے بھی بڑھے گا. پتہ چلا کہ اولاد کا حصول بھی ایک اہم مقصد ہے جس کے لیے نکاح کا بندھن عطا کیا گیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو، اور رحمی رشتوں کا خیال رکھو. اللہ کا نام لے کر سوال فقیر بھی کرتے ہیں تو دل نرم ہو ہی جاتا ہے، کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں اس کو. ایسے ہی ہے نا، گھر میں بھی کھٹ پٹ ہوتی تو بڑے بوڑھے اللہ ہی کا نام درمیان میں لا کر کہتے ہیں خدا کے واسطے اب تو بعد آ جاؤ. تو نکاح کرتے ہو اللہ کے نام کو درمیان میں لا کر، تو نکاح کے بعد بھی اللہ کے نام کو سامنے رکھو گے تو زندگی کی گاڑی صحیح طرح چلتی رہے گی. والارحام، رحمی رشتوں کا خیال کرو. رحمی رشتے، خونی رشتے، کنشپ، حدیث میں آتا ہے رحم، کہتے ہیں نا رحم کا لفظ، رحمی رشتے. اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی بخاری کی، رحم کا لفظ رحمان کے لفظ سے بنا ہے. جو ان رحمی رشتوں کو جوڑے گا، اللہ فرماتے ہیں میں بھی اس کو جوڑوں گا، اور جو ان کو توڑے گا میں بھی اس کو توڑ کر رکھ دوں گا. اور آج لوگ فخر سے کہتے ہیں 3 سال ہو گئے بھائی سے بات نہیں کی. اللہ اکبر. اور کچھ ظالموں نے ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں پھینک رکھا ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، بہن کا بال دبا کر بیٹھے ہوئے، وراثت کا شرم آنی چاہیے. ظالموں دھڑلنے سے کہتے ہیں استغفر اللہ. اللہ کہتے ہیں جو جوڑے گا میں جوڑوں گا، اللہ کہتے ہیں جو توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا. اور جب نکاح کے موقع پر یہ تلاوت کی جاتی، اس کا ایک اور بڑا خوبصورت ڈائمینشن ہے. بیٹی اور باپ کے درمیان حرمت ہے نا، نکاح حرام ہے. بیٹی اور ماں کے درمیان حرمت ہے، نکاح حرام ہے. بہو اور سسر، حرمت آ جاتی، نکاح حرام ہے. داماد اور ساس، حرمت آ جاتی، نکاح حرام ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اب بہو بھی ماں باپ کی طرح حیثیت دے ساس سسر کو، اور وہ بھی بیٹی کی طرح حیثیت دے. داماد بھی ساس سسر کو ماں باپ کی طرح حیثیت دے، اور وہ بھی بیٹے کی طرح حیثیت دے. ہمارے دوست ہیں، بزرگ آدمی ہیں، ہیں ہمارے شاگرد مگر عمر میں بہت بڑے ہیں. وہ ویسے تو ان کی بیٹیاں 4 ہیں، تعارف کراتے ہیں میری 4 بیٹیاں ہیں، میرے 4 بیٹے ہیں. کیا مطلب جی، سمجھ گئے نا؟ تو بھائی داماد کو بھی بیٹا سمجھنا چاہیے، اور اس کو بھی، داماد کو بھی اپنے ساس سسر کو ماں باپ کی طرح سمجھ. حرمت تو آئے گی نا، اب حرمت آئے گی تو تقدس بھی آئے گا، حقوق بھی آئیں گے، فرائض بھی آئیں گے. یہ ہمارے دین کی اٹھان ہے. اللہ اکبر. اس اٹھان پر ان رشتوں کو وہ قائم کرنا چاہتا ہے. والارحام، اور رحم رشتوں کا خیال رکھو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر رقیب ہے، نگہبان ہے. اللہ دیکھ رہا ہے ساس کو بھی، سسر کو بھی، شوہر کو بھی، بیوی کو بھی، داماد کو بھی، اور بہو کو بھی، نند کو بھی، اور بھاوج کو بھی، چھوٹوں کو بھی اور بڑوں کو بھی. بس ہم سب یہ یاد رکھیں، ہم بہت اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھے ہیں الحمدللہ، بہت اچھے ہو جائیں گے. جب یہ بھولتے ہیں پھر اگڑ آتی ہے، میں کسی سے کم ہوں؟ میں نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں کیا؟ تم بھی جواب دو نا، تم نے کیا پیسہ کھایا ہوا اس کا کیا؟ پھر تو یہ ہوتا ہے. اور جب اللہ کا خوف ہوگا تو چھوڑو چھوڑو، معاف کرو بھائی، اللہ کی خاطر معاف کرو. سیدھی سی بات ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور نہ بدلو ناپاک کو پاک سے. مراد یتیم تمہاری کفالت میں آ گیا تو اس کا مال ہڑپ کرنا یہ جائز نہیں ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال نہ کھاؤ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر. اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک تو وہ یتیم ہوتا ہے کہ جو کوئی یتیم ہے اس کو زیر کفالت لینا، اور ایک اپنے ہی گھر بار کا یا خاندان کا بچہ یتیم ہو گیا. ایک شخص ہے، اس کے بھائی کا انتقال ہوا تو بچے یتیم ہو گئے، مال اس کے پاس آ گیا، حفاظت کرے. ہڑپ کرتا ہے تو یہ جہنم کے انگارے ہیں. اسی رکوع کے آخر میں آیت نمبر 10 میں بات آئے گی انشاءاللہ. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں اندیشہ ہی میں ڈر ہو کہ یتیموں کے بارے میں، مراد یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح کر لو ان عورتوں سے جو تمہیں بھلی لگیں، دو تین یا چار کی حد تک، دو تین اور چار کی حد تک. اس میں دو باتیں ہیں، یتیم لڑکیوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا اس معاشرے کے اندر، اور یتیم کو کچھ پوچھنے والا نہیں ہے تو اس کا مہر بھی نہیں دیتے تھے وہ ظالم، اور کفالت کا بھی حق ادا نہیں کرتے تھے. تو کہا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم ظلم کر بیٹھو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں، تو پھر اللہ نے تمہیں نکاح کی اجازت دی ہے دو تین چار کی حد تک. یہ اجازت ہے، اس کا حکم نہیں دیا گیا. لیکن ایک دوسری انتہا جو ہمارے معاشرے میں آگے کہ دوسرا نکاح حرام سمجھ لیا گیا، یہ بات بھی درست نہیں ہے. یہ بات بھی درست نہیں ہے. کبھی حالات ایسے ہو سکتے ہیں انڈیویجول لیول پر بھی، اور کبھی ہنگامی صورتحال میں بھی، کہ دوسرے نکاح کی گنجائش نکلتی نکالنی پڑے گی. اور اس وقت حالات اس سطح پر جا رہے ہیں، کسی اور موقع پر بات کر لوں گا، آج وقت نہیں ہے تفصیل کے اندر جانے کا. لیکن اللہ نے اگر اس کی اجازت دی ہے تو اللہ الحکیم ذات ہے، اور ہاں وہ جو چاہے حکم دے. Who the hell you are to ask، تم کون ہو جائے اعتراض کرنے والے. آج مغرب کے اندر داشتاؤں رکھنے پر اور سیکرٹریز رکھنے پر اور آؤٹ آف میرج معاملات کرنے پر تو کوئی تکلیف نہیں، اور عفت اور پاکیزگی کا بندھن نکاح کا، اس کی اجازت دی جا رہی ہے. اجازت، اس پر اعتراض. اب اس سے سخت باتیں وہ کسی اور موقع پر عرض کر دوں گا. آ رہی میرے ذہن میں وہ ہیڈ لائن نیوز، 10 سال کی لڑکی، 13 سال کا لڑکا، بچہ بھی پیدا ہو گیا، پوری انگلستان کی قوم نے سیلیبریٹ کیا اس کو. اللہ اکبر کبیرہ، ہیڈ لائن نیوز، سیلیبریٹ کیا اس کو. اور دین اگر نکاح کی اجازت دیتا ہے، دوسرے نکاح کی، تیسرے نکاح کی، تفصیل ہے اس کے اندر اپنی جگہ پر، اس پر اعتراض. اس سے آگے خطرناک باتیں وہ کسی اور موقع پر بیان کر دیں گے. لیکن اللہ کی اجازت کے بارے میں اگر مسلمانوں میں سے کوئی کھڑا ہو کر انگلیاں اٹھا رہا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے. اللہ جو چاہے حکم عطا فرمائے، غیروں سے کیا توقع، اپنوں سے توقع ہے کہ تم تو خدا کا خوف کرو گے. اور وہ اس طرح کی، تو بعض اوقات کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ دوسرے نکاح کرنا ہی حرام ہے ہمارے. نہیں بھائی، اجازت ہے، ہاں شرط بھی آگے آ رہی ہے، لیکن دوسرے تیسرے پر یہ بحث جو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو نگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے. آگے شرط کیا، آگے خود قرآن نے کہا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعَادِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہوگی تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی پر اتفاق کرو. عدل کی شرط کے ساتھ ہے، عدل کی شرط کے ساتھ ہے، اور وہ اس کی تفصیل ہے. اتنی کہ اگر دو خربوزے لے کر آئے ہو تو یہ نہیں کہ ایک کو ایک دے دیا دوسرے کو دوسرا دے دیا، نہ، دونوں کے حصے کرو دو دو، اور پہلے میں سے آدھا ایک کو، دوسرے کو آدھا، دوسرے میں سے آدھا ایک کو، دوسرے کو آدھا. کیوں؟ ممکن ہے کہ پہلا، سمجھ رہے ہیں اب کریں. یعنی اس حد تک بھی علماء نے تفصیل بیان فرمائی کہ تم سے کوئی جو ہے وہ اختیاری معاملات کے اندر کوتاہی کا معاملہ نہ ہو، یہ احساس سندے رکھنا ہے. عدل کی شرط کے ساتھ اجازت دی، اور اگر نہیں کر سکتے تو ایک ہی پر اکتفا کرو. او ما ملکت ایمانکم، یا وہ کنیزیں جن کے تم مالک ہوئے. اس کا کوئی بھی امکان نہیں ہے، قتال ہم لوگوں نے کرنا نہیں ہے، فجر کے لیے مٹھنے کو تیار نہیں، قتال کیا خاک کریں گے. تو بھائی قتال کریں اور میدان سجے، اور پھر اگر کنیزے ہاتھ آئیں تو بھی سوچ لیجیے گا اس کے بارے میں. فی الوقت لوگ سوالات کر سکتے ہیں، یہ میں تنظیم نہیں کہہ رہا، سوالات کر سکتے ہیں، اس کے جوابات تفصیلوں میں مل جائیں گے. فی الحال تو نکاح کا بندھن کھلا ہوا ہے، باقی کنیز و غلاموں کا معاملہ جنگی حالات سے متعلق ہے. کبھی وہ جنگی حالات آئیں گے تو یہ انسٹیٹیوشن کھلے گا، وقتی طور پر کھلتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے. اس کی وضاحت 5ویں پارے میں 18ویں پارے میں دیکھ لیں گے. تو فی الحال یہ ایک علمی بحث ہے، اس کا عملاً کوئی فائدہ نہیں ہے. نکاح کے معاملے پر اکتفا کر کے معاملات کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے. ذالک ادنی الا تعولوا، یہ اس بات کی زیادہ قریب ہے کہ تم جھک نہ پڑو، یعنی زیادتی نہ ہو جائے. اگر ایک سے زائد کر تو عدل نہ کرو تو پھر زیادتی ہوگی. وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کرو. یہ عورتوں کے مطلب کی بڑی قیمتی بات آگے بھائی، ٹھیک ہے؟ عورتوں کے مہر خوشی خوشی ادا کرو. یہ بات پہلے البقرہ میں بھی آئی تھی یاد آئی. عورت کا حق ہے یعنی بیوی کا حق ہے, شوہر کا فرض ہے, جو طے کرے مناسب طے کرے اس کو فوراً ادا کرے. یہ ادا کرنا ضروری ہے, اور ادا نہیں کیا تو یہ شوہر کے ذمے قرض ہے. اگر انتقال کر گیا اور اس کی وراثت تقسیم ہوگی تو وراثت بعد میں تقسیم ہوگی, پہلے یہ مہر قرض کے طور پر ادا ہوگا. یہ اتنا اہم معاملہ ہے. وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی دے دو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوا هَنِيئًا مَّرِيئًا, پھر اگر وہ خوشی خوشی تمہیں چھوڑ دے, معاف کر دے اس میں سے کچھ, تو اسے خوشگوار سمجھ کر کھا لو. لوگ کہتے ہیں جی ہم نے معاف کرا لیا, ہم کہتے ہیں نہیں, پہلے ہاتھ میں دو پھر کہو معاف کر دو, پہلے ہاتھ میں دے دو پھر کہو معاف کر دے تو پھر ٹھیک ہے تم کھا لو. یہ کہ ہم نے سوچ رکھا ہے کہ اس نے معاف کر دیا, او بھائی ایسا نہ کرو. یہ ویسے بھی ایک ٹوکن منی ٹائپ چیز ہے کہ ہم بتا رہے ہیں بیوی کو اپنی کہ یہ دیکھو تمہاری پوری زندگی کی کفالت کی ذمہ داری مجھ پر ہے جب تک میں زندہ ہوں. تو یہ تو ایک ٹوکن منی, میں اونر اون کرتا ہوں اپنی ریسپانسبلٹی کو, یہ تو ایک اظہار ہے. اور اسی میں اتنا پسو پیش ہے تو بیچاری کیا توقع رکھے گی اپنے شوہر سے کہ پوری زندگی میری کفالت کرے گا یا نہیں کرے گا. تو مرد بہتر ہے کہ وہ ادا ہی کر دے. البتہ عورت اگر اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دے تو اس کی معافی کا امکان ہے, خوشی سے, ذہن میں رکھیے گا خوشی سے. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما, اور بے عقل لوگوں کو اپنے مالوں میں سے جو اللہ نے تمہیں زندگی گزارنے کے ذریعے کے طور پر عطا کیے مت دو. ولا ورزقوهم فيها, اور انہیں اس میں سے کھلاتے رہو. وقسوهم, اور پہناتے رہو. وقول لهم قولا معروفا, اور ان سے بھلی بات کہو. یہ یتیموں کے بارے میں ہے کہ ابھی وہ بے عقل ہیں, ابھی معاملات کو سمجھتے نہیں ہیں, تو ابھی ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو. مال بہت قیمتی شے ہے, زندگی گزارنے کے لیے ضروری بھی ہے, تو حوالے نہ کرو, کھلاتے رہو اور پہناتے رہو, اور بھلا معاملہ کرو, بھلی بات ان کے ساتھ کرو. ہاں, وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح, اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. شعور کی عمر آ گئی, پختہ عمر ہو گئی, نکاح کے قابل ہو گئے, تو اب اس وقت تک ان کو آزماتے رہو. کچھ سودا سلف منگوا لیا, کچھ پرچیزنگ کروا لی, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ معاملہ فہمی اس میں آ رہی ہے کہ نہیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, پھر اگر ان میں کچھ صلاحیت پاؤ یعنی معاملہ فہمی پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا, اور ان کا مال نہ کھاؤ ضرورت سے زیادہ اور جلدی جلدی اس خیال سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے, اور بڑے ہوں گے تو مانگے کہ اس سے پہلے تم ہڑپ کر جاؤ. یہ ظلم نہ کرنا. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ, اور جو غنی ہے وہ مال یتیم سے بچتا رہے, وہ اس کو بالکل ہاتھ نہ لگائے, اپنے سارے معاملہ کھانا پینا اپنا الگ رکھے. ومن کانا فقیرا فلیأکل بالمعروف, اور جو حاجت مند خود بیچارہ فقیر ہے وہ کچھ بھلے طریقے سے اس میں استعمال کر لے تو اس کی گنجائش ہے. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم, پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کر دو تو ان پر گواہ کر لو. وکفا باللہ حسیبا, اور اللہ کافی ہے بطور حساب لینے کے. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. جب یہ معاملہ کر لو, ان کے حوالے کر لو ان کا مال, تو اس پر گواہ بنا لو تاکہ مستقبل میں کوئی مسئلہ آئے تو اس کو پیش کیا جا سکے گواہی کے اعتبار سے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو والدین نے اور رشتہ داروں نے چھوڑا. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا ماں باپ نے اور رشتہ داروں نے. مما قل منہ او کثر, خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. نصیب مفروضہ, یہ حصہ مقرر کردہ ہے, فرض کیا گیا اللہ کی طرف سے. مرد کا بھی حصہ ہے, عورت کا بھی حصہ ہے. بیٹی کی شادی ہو گئی, بہت اچھی بات ہے, اللہ قبول فرمائے, برکت دے, لیکن بیٹی کا حصہ تو طے ہے. والد کا انتقال ہوگا تو حصہ ملے گا اس کو. بہن کو رخصت کر دیا, اچھی بات ہے, ذمہ داری پوری ہو گئی, مگر گھر میں کسی کا انتقال ہوا تو وہ بہن کا حصہ اس کو پہنچانا پڑے گا. ٹھیک ہے بھائی, یہاں پر آ کر بڑے بڑے حاجی صاحب اور بڑے بڑے نمازی حضرات بھی جو ہے نا وہ زیرو ہو جاتے ہیں. یہ میں کل چلیں بات کر لوں گا اس پہ انشاءاللہ تعالی. بڑے بڑے نمازی, بڑے بڑے حاجی اور الحاج دبا کر بیٹھے ہوئے بیٹیوں کا بہنوں کا حصہ, سخت روک, حرام ہے. اور یہ حصے جو مقرر کیے گئے فرض ہیں, کل بھی بات آئے گی انشاءاللہ تعالی. چلیے باقی بات پھر کل کرتے ہیں جب یہ مسائل آئیں گے وراثت کے تعلق سے. نصیب مفروضہ, یہ حصہ فرض کیا گیا ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ, بہت پیاری ہدایت ہمارے دین کی, جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم و مسکین, فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ, اس میں سے انہیں بھی کچھ دے دو, کھلا دو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور ان سے اچھی بات کہو. حصے تو مقرر ہیں, وہ کل پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, مگر بعض بہت قریبی ہوتے مگر ان کا رشتہ نہیں ہوتا, حصہ نہیں ہوتا, تو جو ورثہ ہے ان کو تو ملے گا نا, ان کو کچھ دے دو، ان کی کوئی دل جوئی کر لو، کچھ گفٹ کر دو، کچھ کھلا پلا دو، ان کی دل جوئی کا معاملہ کر لو. بڑا پیارا ہمارا دین ہے، یہ نفسیاتی معاملات ہیں کہ ہمارے حصہ تو بنتا نہیں، ہم تو بڑے ڈپرائیوڈ آف ہیں. وہ اللہ کی حکمت کس کے حصے مقرر کس کے نہیں، لیکن کچھ دینے کا امکان تو ہو سکتا ہے. جس کو وطسے میں ملا وہ کسی کو چاہے تو دے سکتا ہے اس میں سے. اس کے بعد یتیموں کے بارے میں دو باتیں، ایک ذرا اپیلنگ انداز ہے اور ایک ڈانٹ ڈپٹ کا انداز. فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں کہ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے کمزور اولاد تو انہیں ان کی کیسی فکر ہو. تم آج اگر مر جاؤ، تمہارے بچے پیچھے یتیم ہو جائیں، تو آج تمہاری چاہت کیا ہوگی؟ کوئی ان کے سر پر ہاتھ پھیرے؟ ایسے ہی ہوگا نا. تو اگر آج کوئی اور انتقال کر گیا اور کوئی بچہ بچی تمہارے سامنے آ گیا، تو تم بھی اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرو؟ کتنا اپیلنگ انداز. فلیتقوا اللہ، بس چاہیے کہ اللہ سے ڈریں. ولیقولوا قولا سدیدا، اور بات کہیں صحیح اور درست. اور اب سخت بات، یتیموں کا جو مال ہڑپ کیا جاتا ہے، یتیم بھتیجوں کا، بھتیجیوں کا، بھانجوں کا، بھانجیوں کا، فلا کا، کس طرح آرام سے ہڑپ کر جاتے ہیں لوگ. فرمائیں کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما، بے شک جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ یتیموں کا مال کھاتے ہیں. انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. معاف کیجئے گا، بڑے دھڑلے سے لوگوں نے ہڑپ کر رکھا ہے بھتیجیوں کا مال، بھتیجوں کا مال، بھانجیوں کا مال، بھانجوں کا مال، بڑے آرام سے ڈکارے لے لے کے کھا گئے. جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، عَنْ قَرِيبُ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو آگ